الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله حاجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا حسد إلا في اثنين رجل أعطاه الله الكتاب فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل أعطاه الله المال فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن فاستزهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كل قد وجبت له النار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة زوءه أحسن من زوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے قابل احترام حضرات علماء کرام اور برادران اسلام، آج کی یہ مجلس مولانا عبداللہ صاحب کے صاحبزادے نے قرآن پاک کے حفظ کو مکمل کیا، اس کے اعزاز میں منعقد ہوئی ہے کہ وہ اپنا آخری سبق اپنے اولیاء اور احباء، اہل خاندان اور اساتذہ اور چاہنے والوں کے درمیان سنائیں اور اس طرح ان کا اعزاز ہو. جو مقصد تھا مجلس کے انعقاد کا وہ تو بحمداللہ بحسن و خوبی حاصل ہو چکا ہے. ایسے موقع پر مجلس کی مناسبت سے کچھ باتیں قرآن حدیث کی نسبت سے عرض کی جاتی ہیں، دعا کا بھی اہتمام ہوتا ہے. چنانچہ اس خدمت کے لیے مجھے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. ابھی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم نے ایک بات جو ارشاد فرمائی، ان کی خدمت میں مؤدبانہ عرض کروں گا کہ میری تقریر میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اور لوگ بھی کہتے ہیں، کوئی ایسا لفظ نہیں آتا جس کو سننے والے سمجھ نہ پائیں. عموماً بیرون ممالک میں، افریقہ وغیرہ جہاں اردو زبان بولی نہیں جاتی، وہاں بھی جب کوئی بیان ہوتا ہے تو سب بالاتفاق یہ کہتے ہیں کہ آپ کی باتیں سب سمجھ میں آ گئیں. جب ان کی سمجھ میں آئے گی تو یہاں دیگام کے اندر جن کی مادری زبان اردو ہے، اگر میں کچھ کہوں گا تو ظاہر ہے وہ بطریقہ اولا سمجھ میں آئے گا. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں دور و دراز جانے کی ضرورت پیش آئے اور نشیب و فراز سے واسطہ پڑے. بہرحال یہ قرآن پاک کی حفظ کی تکمیل کی نسبت سے دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو آیتیں تلاوت کی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند ارشادات بھی آپ کو سنائے ہیں، انہی کے کو سامنے رکھ کر کے دو چار باتیں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی تو وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا والی الصلاۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا والی الصلاۃ والسلام کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا. کعبۃ اللہ کی سب سے پہلی تعمیر تو فرشتوں نے کی تھی، اور اس کے بعد طوفان نوح کے موقع پر اس کی عمارت اٹھا لی گئی آسمان پر، اور اس کے بعد سے وہاں پر کوئی عمارت نہیں تھی، ایک ٹیلہ سا تھا، اور وہی ٹیلہ رہا حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے جو حاضر ہوتے تھے وہ اسی کی زیارت کرتے تھے، اسی کا طواف کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا والی الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ اس کو اثر نو تعمیر کریں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ آ کر کے کعبۃ اللہ کی وہ بنیادیں، ان کی نیو فاؤنڈیشن جو ہوتے ہیں، وہ اندر زمین کے اندر جس کے اوپر इमारत को कायम किया जाता है। फरिश्तों ने जब काबतुल्लाह को बनाया था वो बुनियादे अंदर फरिश्तों ही ने कायम की थी, वो बाकी थी। तूफान नूह के मौके पर खाली ऊपर की इमारत उठा ली गई थी, अंदर की बुनियादें जूं की तू थी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर बाकायदा ज़मीन खोद कर उन बुनियादों को खोल दिया और हजरत इब्राहिम अला नबीना वालिस्सलाम को बतला दिया कि इन्हीं बुनियादों पर आपको काबतुल्लाह की तामीर करनी। चुनांचे हजरत इब्राहिम अला नबीना वालिस्सलाम ने अल्लाह ताला के उस हुक्म के मुताबिक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की निगरानी में, उनके सुपरविज़न में गोया ये काम किया। हजरत इब्राहिम काबतुल्लाह की दीवारों को चुन रहे थे और साहबजादे हजरत इस्माइल अला नबीना वालिस्सलाम पत्थर ला ला कर वालिद बुजुर्गवार को पेश करते थे। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताला ने इस वाक़े की जो मंजर कशी फरमाई है, वही यरफ़ इब्राहिम अल-क़वाइद मिन अल-बैत व इस्माइल, याद करो उस वक्त को, उस मंजर को अपनी निगाहों में ताज़ा करो। हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि क़ुरान कोई तारीख की किताब नहीं है। किसी वाक़े को जब कुरान के अंदर बयान किया जाता है तो उसका अंदाज तारीख की किताबों वाला नहीं होता, बल्कि तज़कीर का अंदाज होता है। इसलिए यहाँ भी उसी अंदाज से अल्लाह तबारक व ताला ने उसको बयान फरमाया कि वही दियर फो, गया उस मंज़र को अपनी निगाहों में ताज़ा करो, याद करो उस वक्त को जब हज़रत इब्राहिम बैतुल्लाह की दीवारों को उठा रहे थे बुनियादों के ऊपर, व इस्माइल और आपके साहबजादे हजरत इस्माइल भी इस काम में आपकी मदद कर रहे थे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और ये काम करते करते ये दोनों बाप बेटे अल्लाह तबारक व ताला से दुआ भी कर रहे थे कि हमारे परवरदिगार आप हमारे इस काम को, हमारे इस अमल को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूल अता फरमाइए। इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक आप अपने बंदों की दुआओं को सुनने वाले और उनके दिलों के हाल से बखूबी वाकिफ़ हैं। देखिए इस दुआ में भी हम लोगों के लिए जो दीन की खिदमात में लगे हुए हैं बड़ी इबरत है। ये काम हजरत इब्राहिम अला नबीना वालिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अंजाम दे रहे थे और हजरत जिब्रील को अल्लाह ताला ने भेजा था कि वो इस काम के दौरान हजरत इब्राहिम अला नबीना वालिस्सलाम की रहनुमाई और निगरानी करें। उसके बावजूद काम करते हुए इन दोनों बाप बेटों को दिल में ये डर लगा हुआ है, मालूम नहीं हमारा ये अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है या नहीं। होया हर दीन के काम करने वाले दीन के खादिम को चाहिए कि वो अपने अमल के मुतालिक जो है खुशफहमी का शिकार न रहे, बल्कि डरता रहे कि पता नहीं मेरा ये अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है या नहीं। यहाँ देखिए इन दोनों बाप बेटों ने पहली जो दुआ की वो यही थी, रब्बना तकब्बल मिन्ना, कि हमारे परवरदिगार आप हमारे इस अमल को, हमारी इस खिदमत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूल अता फरमाइए। फिर आगे क्या दुआ फरमाते हैं, रब्बना वजालना मुस्लिमैन लका वमिन ज़ुर्रियतना उम्मतम मुस्लिमतन लक, और ये हमारे परवरदिगार तो हमको यानी हम दोनों बाप बेटों को तेरे अहकाम के सामने सरे तस्लीम खम करने वाला, तेरे अहकाम को बिला चूनो चिरा मान लेने वाला बना दे। इस्लाम किसको कहते हैं? इस्लाम का मतलब यह है कि जो हुक्म दिया जाए उस हुक्म के सामने अपना सर झुका दे, ये न पूछे कि ये हुक्म क्यों दिया गया है, बिला चुनो चिरा उसको कबूल कर रहे हैं, उसको मुसलमान कहा जाता है। तो गोया ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तो हम दोनों को ऐसा बना कि तेरे अहकाम के सामने हम सर तस्लीम खम करने वाले हों, तेरे अहकाम को हम बिला चूनो चिरा कबूल करने वाले बन जाएं। मालूम है ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसकी अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। अल्लाह के किसी हुक्म के मुतालिक दिल में कोई सवाल कोई एतराज पैदा न हो। ममिन ज़ुर्रियतेना उम्मतम मुस्लिमतन लक, अरे हमारे परवरदिगार तो हमारी औलाद में से एक पूरी उम्मत ऐसी बनाई हो जो तेरे अहकाम के सामने सरे तस्लीम खम करने वाली हो, जो तेरे अहकाम को बिला चूनो चिरा मान लेने वाली हो। गया हजरत इब्राहिम अला नबीना वालिस्सलात वस्सलाम ने काबे की तामीर के मौके पर इस उम्मत मोहम्मदिया का भी अल्लाह से सवाल किया। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, कुरान में बारी ताला फरमाते हैं हजरत इब्राहिम ही ने तुम्हारा नाम क्या रखा, मुस्लिम रखा। वारे ना मना से कना, अरे हमारे परवरदिगार तू हमको हमारी इबादत के तरीके भी बतला दीजिए, ये हम हज कैसे करें, नमाज कैसे पढ़ें, इबादत किस तरह करें। जाहिर है अल्लाह की तरफ से बतलाया जाएगा, तभी तो बंदा अल्लाह के बतलाए हुए तरीक़े के मुताबिक इबादत कर सकेगा। वह ये भी दुआ की जा रही है कि इबादत के तरीक़े भी हमको बतला दे। वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, तू तौबा का कबूल करने वाला और मेहरबान है। आगे फिर फरमाते हैं रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम, ये उम्मत जो मांगी हजरत इब्राहिम ने अपनी औलाद में पूरी उम्मत, उस उम्मत की हिदायत के लिए एक रसूल भी मांगा। उसी वक्त हाथों हाथ क्या मांगा, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम, अरे हमारे परवरदिगार उनमें यानी मेरी औलाद में एक पूरी उम्मत तेरे अहकाम को मानने वाली बिला चुनो चिरा, उसके अंदर एक उन्हीं में से एक रसूल भी भेजियो। उस रसूल का काम क्या होगा वो भी अंदर बतला दिया गया, यतलु अलैहिम आयात का, जो उनके सामने तेरी किताब की आयतों की तिलावत करेंगे। ये कुरान के अल्फाज की तालीम, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बासत के मकासिद में से है और अव्वलीन मकसद। वह कुरान के अल्फाज को पढ़ना सिखलाना, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत तो अरबों के अंदर हुई थी, वो जबान के माहिर थे, फिर भी कुरान अल्लाह की एक ऐसी किताब है कि वो बग़ैर पढ़ाना सिखलाए हुए आदमी पढ़ सकता नहीं था। इसलिए वयतलु अलैहिम आयात का, कि तेरे किताब की आयतों की तिलावत करे, कुरान उस्ताद से पढ़ा जाएगा। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक कुरान की तालीम का सिलसिला इसी तरह जारी है कि लोग उसको अपने असातिदा से सीखते, उन्होंने अपने उस्तादों से सीखा। ये सिलसिला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने से बराबर चला आ रहा है। गोया इस कुरान के अल्फाज को पढ़ना सिखलाना ये भी नबी का काम है। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब नवरल्लाह बरकदहू मालिफुल कुरान के अंदर इन आयात की तशरीह करते हुए फरमाते हैं कि हमारे मदारिस के अंदर कुरान के अल्फाज की तालीम के लिए तीन शोबे हैं। एक तो नाजरा का शोबा, जिसमें कुरान पाक देखकर बच्चों को पढ़ना सिखलाया जाता है। दूसरा हिफ्ज का शोबा, जिसमें कुरान पाक ज़बानी याद कराया जाता है। और तीसरा तजवीद और क़िरात का शोबा, जिसमें कुरान पाक को उम्दा तरीके से पढ़ना सिखलाया जाता है। नबी करीम صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو باقاعدہ قرآن سکھلاتے تھے. بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں ایک موقع پر انہوں نے بیان دیتے ہوئے, تقریر کرتے ہوئے کہا, قرآن پاک کی 70 آیتیں براہ راست میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سیکھی اور حاصل کی. گویا حضور حضرات صحابوں کو قرآن پڑھنا بھی سکھلاتے تھے. ایک لطیفے کے طور پر, کوئی آدمی عربی جانتا ہو تو اس کا عربی جاننا قرآن پڑھنے کے لیے کافی نہیں ہے. لطیفے کے طور پر بیان کرتا ہوں, حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے مواعظ کے اندر یہ قصہ موجود ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت کے بڑے بھائی تھے, ان کا نام تھا اکبر علی, حضرت تھانوی کا نام تھا تو اشرف علی, ان کے بڑے بھائی تھے اکبر علی اور وہ انگریزی پڑھے لکھے آدمی تھے. وہ ایک مرتبہ, انگریز کا زمانہ تھا, ٹرین کے اندر اپر کلاس میں, جیسے آج کل فرسٹ کلاس ہوتا ہے, اس زمانے میں جو اعلیٰ درجے کی کلاس ٹرین میں ہوا کرتی تھی اس کو اپر کلاس کہتے تھے, اس میں سفر کر رہے تھے اور ان کے پاس ایک چھوٹا سا مصحف یعنی قرآن پاک تھا جو ٹائپ میں چھپا ہوا تھا. ٹائپ, ایک تو کاتب اپنے ہاتھ سے, عموماً ہمارے یہاں جو قرآن پاک ہوتے ہیں نا وہ کاتبوں کے ہاتھ سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں, انہی کو پھر چھاپا جاتا ہے. اور وہ بعض قرآن دیکھے ہوں گے اہل علم جانتے ہیں, ٹائپ, اس زمانے ٹائپ یعنی یہ حروف جو ہیں باقاعدہ وہ ان کو بنایا جاتا ہے ڈال کر کے اور انہی حروف کا سیٹنگ کر کے پھر ان کے ذریعے سے کتاب یا قرآن وغیرہ چھاپے جاتے ہیں. تو اس زمانے میں جو ٹائپ ابھی ایجاد ہوا تھا, ٹائپ نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی تھی جتنی اس زمانے میں کمپیوٹر کی وجہ سے ترقی ہو گئی ہے. عربی میں بھی ماشاءاللہ ایسا عمدہ کاتبوں کا لکھا ہوا سب مختلف عمدہ کتابتیں ہوتی ہیں, پہلے یہ چیز نہیں تھی. تو ٹائپ کا لکھا ہوا چھوٹا قرآن تھا, وہ بیٹھ کر پڑھ رہے تھے. اب جو پرانے ٹائپ کے حروف جنہوں نے دیکھے ہوں گے ہمارے علماء جانتے ہیں کہ وہ ذرا اس میں راہ وہ بہت زیادہ گول ہوتی تھی, اس طرح حروف بنے بنائے ہوتے تھے. تو وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, ایک انگریز بھی وہاں پاس میں بیٹھا ہوا تھا, اس نے پوچھا ان سے یہ کیا ہے, کہ یہ ہماری مذہبی کتاب ہے قرآن پاک, میں اس کو پڑھ رہا ہوں. تو کہا میں بھی عربی پڑھنا جانتا ہوں, کیا میں اس کو دیکھ سکتا ہوں؟ کہا دیکھ سکتے ہیں آپ. ذرا انہوں نے اس کے ہاتھ میں دیا. اب اتفاق کی بات کہ وہ جو صفحہ کھلا ہوا تھا اس میں وہ سورت شروع ہوتی تھی الف لام را. اب وہ را اس زمانے کے ٹائپ کا, پرانے ٹائپ کو جو جانتے ہیں چھپا ہوا, وہ ذرا زیادہ گول گولائی لیے ہوئے واو کے ساتھ زیادہ مشابہ. تو اب وہ اس کو دیکھ کر کہتا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے, آلو الف لام اور. انہوں نے فوراً جو ہے قرآن ان کے پاس سے لے لیا اور کہا اس کتاب کو ہمارے سکھلائے بغیر آپ پڑھ سکتے. اور واقعہ یہ ہے آج کوئی آدمی عربی کا کتنا ہی ماہر ہو لیکن آپ اس کے سامنے سورہ بقرہ رکھیں گے, شروعات ہوگی الف لام میم سے, بتلاؤ کیسا ہی ماہر عربی زبان کا ہو اگر قرآن پڑھنا سیکھا نہیں ہے تو کیا وہ الف لام میم, یہ حروف وہ ہیں جن کو عام طور پر تو یہ حروف جو ہوتے ہیں ان کو ملا کر پڑھا جاتا ہے, لیکن قرآن پاک کے اندر بعض صورتوں کے شروع میں حروف ہیں اور ان کو ملا کر نہیں بلکہ الگ الگ پڑھا جاتا ہے, اسی لیے اس کا نام ہے حروف مقطعات, یعنی وہ حروف جن کو کاٹ کاٹ کے الگ الگ پڑھا جاتا ہے ملا کے نہیں. تو اب یہ الف لام میم لکھا ہوا ہے تو ملایا, لکھنے میں تو آپ دیکھیں گے کہ अलिफ लाम और मीम मिला कर लिखा है, लेकिन पढ़ने वाला पढ़ेगा क्या, अलग अलग, अलिफ अलग, लाम अलग, मीम अलग। अब कोई आदमी उस्ताद के पास अगर न सीखा हो तो कभी भी वो इसको अलग अलग पढ़ सकता नहीं है। मालूम हुआ कि कुरान एक ऐसी किताब है कि जब तक उस्ताद के पास बाकायदा उसको सीखा ना जाए वहाँ तक आदमी उसको सही तौर पर पढ़ सकता नहीं है। मैं तो ये अर्ज़ कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत सहाबा को कुरान का यानी किताब, अल्लाह की किताब के अल्फाज की तालीम भी देते थे। किसी को ये ख्याल ना हो कि हजरत सहाबा तो खुद अरबी थे, अरबी उन्नसर थे और उस ज़माने के अंदर फसाहत व बलागत का बड़ा दौर दौरा था और उसके बावजूद उनको कुरान सिखाया जाता था और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बड़े अहतमाम के साथ हजरत सहाबा को कुरान सिखलाते थे। और आपकी इस तरबियत के नतीजे में जो हजरत सहाबा तैयार हो जाते थे उनके मुतालिक बाकायदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान मुबारक से, उस ज़माने में कोई लिखे हुए सर्टिफिकेट नहीं हुआ करते थे, अपनी ज़बान मुबारक से सर्टिफिकेट देते थे, सनद देते थे। तिर्मिज़ी शरीफ में रिवायत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सहाबा को और लोगों को ख़िताब करते हुए इस्तक़रउल क़ुरान मिन अरबातिन, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद व सालिम मौला अबा हुज़ैफ़ा व उबै इब्न काबिन व माद इब्न जबली, चार आदमियों से कुरान पढ़ना सीखो, अब्दुल्लाह इब्न मसूद से, सालिम मौला अबा हुज़ैफ़ा से, और ये दोनों तो महाजरीन में से हैं, और उबै इब्न काब और माद इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। देखो यहाँ इन चार को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा सिखाया कि उनके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इत्मीनान हो गया तो आपने लोगों को आगाह किया कि अब तुम लोग इनसे कुरान सीखो। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जब कुरान पाक के नुस्खे तैयार किए गए, प्रेस का ज़माना नहीं था, 6, 5 या 7 नुस्खे तैयार किए गए और सल्तनत इस्लामिया के मरकज़ी शहर जो थे मक्का, मदीना, मक्का, कूफा, बसरा वगैरह, वहाँ वो नुस्खे भेजे गए और उन नुस्खों के साथ उनको पढ़ाने वाले कुर्रा भी भेजे गए। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला उन्होंने अपने दौरे खिलाफत में इराक़ के 2 शहरों को आबाद किया था, कूफा और बसरा, ये नए शहर हैं जो आप बसाए गए, पहले उनका वजूद नहीं था। हजरत उतबा इब्न गज़वान रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं कदीमुल इस्लाम, उनको हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा और उन्होंने इन दोनों शहर के नक्शे बनाए, गोया उन दोनों शहर के आर्किटेक्ट ये थे हजरत उतबा इब्न गज़वान रदी अल्लाह ताला अन्हु, और उन्होंने ही फिर जो है उसको बसाया, उनके नक्शे बनाए। तो जब कूफा आबाद हुआ तो उन लोगों की तालीम के लिए हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु को यहाँ मदीना से कूफा भेजा, और वो अपने हमारे हजरत मुफ्ती साहब नवर अल्लाह मरकदो फरमाया करते थे कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने 500 शागिर्दों के साथ वहाँ गए, कहाँ, कूफा, और लोगों को कुरान सिखाया। पूरे कूफा में कुरान पाक का गलगला और आम तालीम उनकी उस गोया सिखलाने के नतीजे में। माहिर थे हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, उनकी महारत का तो यह आलम था कि एक मरतबा हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक आदमी आया कूफा से, और आकर के उसने कहा कि मैं कूफा में एक ऐसे आदमी को छोड़ कर आया हूँ जो ज़बानी कुरान लिखवाता है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है इस्लामी इन जो है न इन कुरान और अहादीस वगैरह के मामले में, अहकाम के मामले में बड़े मोहतात थे। हदीस के सिलसिले में भी कोई आदमी आकर के अर्ज़ करता کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو فوراً مطالبہ کرتے کوئی دوسرا آدمی لاؤ اس نے یہ سنا ہو, اس سے گواہ مانگتے تھے. تو یہاں جو ہے قرآن جب اس آدمی نے یوں کہا کہ میں ایک ایسے آدمی کو چھوڑ کر آیا ہوں کوفہ میں جو قرآن زبانی لکھواتا ہے, زبانی قرآن لکھوانا یہ احتیاط کے بظاہر خلاف تھا, تو یہ سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دم تیش آ گیا, ہاتھ میں کوڑا پاس میں پڑا ہوا تھا, کوڑا ہاتھ میں لیا اور پوچھا کون ہے وہ, کون ہے؟ اس آدمی نے کہا عبداللہ ابن مسعود. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا, فوراً کوڑا حضرت عمر رضی اللہ کے ہاتھ سے نیچے گر گیا اور فرمانے لگے کہ اگر ابن مسعود ہیں تو ان کو ایسا کرنے کا حق ہے. کیوں؟ پھر اس کی وجہ بتلاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر دونوں سے, حضرات شیخین سے مسلمانوں کے روزمرہ کے معاملات میں مشورہ کرتے تھے. روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی شورا ہوتی تھی, مشورے ہوتے تھے روزانہ کے عشاء کی نماز کے بعد, تو حضرت عمر دونوں سے کرتے تھے. لیکن حضرت عمر اس کو بیان کیسے فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے معاملے کے سلسلے میں حضرت ابو بکر سے مشورہ کرتے تھے, میں بھی وہاں موجود اور حاضر ہوتا تھا. دیکھو توازن, گویا اصل مشورہ تو ہو رہا ہے کس سے؟ حضرت صدیق سے, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, اور گویا میں بھی وہاں, مجھے بھی وہاں بیٹھنے کی اجازت تھی, میں بھی حاضری, حالانکہ دونوں سے مشورہ ہوتا تھا. لیکن یہ حضرات صحابہ کے حالات کا مطالعہ کریں گے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ادب اور تواضع ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری تھی. یہاں وہ یہ نہیں کہتے تھے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضرت ابو بکر اور مجھ سے, نہیں, صرف حضرت ابو بکر کا نام لیا اور اپنے آپ کو ساتھ میں ضمناً کہا میں بھی وہاں موجود ہوتا تھا, مجھے بھی بیٹھنے کی اجازت. یہ ان کی تواضع, ہمارے جیسا تو الٹا کرے گا, ہے نا, کہ ان کے وہ کہیں اتفاق سے پہنچ گئے, وہ ہم سے مشورہ کرتے تھے, ہم یوں کہیں گے. کہا خیر, تو کہا ایک مرتبہ ایسا ہوا رات کے وقت مشورے میں دیر ہو گئی اور کافی دیر کے بعد ہم مشورے سے اٹھے تو مسجد کے اندر, اس زمانے میں مسجد کے اندر چراغ نہیں ہوا کرتے تھے, اندھیرا ہوتا تھا, چراغ کا عام رواج نہیں تھا. تو کہا مسجد کے اندر کوئی آدمی کھڑے کھڑے نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک میں آواز پہنچی کان میں تو آپ کھڑے ہو گئے اور ان کا قرآن دیر تک سنتے رہے. وہ دراصل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, چنانچہ دیر تک سننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ کوئی آدمی اگر قرآن کو اس طرح تر و تازہ سننا چاہے جیسا کہ وہ آسمان سے اترا ہے, فعلیہ بابن ام عبد, اس کو چاہیے کہ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو لازم پکڑے. گویا حضرت عمر کے ان کے متعلق حضور کا یہ ارشاد ہے, اس لیے اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کو حق ہے. دیکھیے, تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے سکھلا باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بڑے اہتمام سے قرآن کے الفاظ کو اپنی زبان مبارک سے ادا کرنے کا اہتمام کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے شروع میں جب وحی نازل ہوتی تھی حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر کے آتے تھے, تو وحی کے الفاظ قرآن کے جب حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ ساتھ جلدی جلدی ان الفاظ کو اپنی زبان مبارک سے دہراتے تھے تاکہ بھول نہ جائیں. آپ کو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ حضرت جبریل تو وحی لے کر دے کر پہنچا کر چلے جائیں گے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں, اس لیے اس کو یاد کرنے کی غرض سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت جبریل کے ساتھ وحی کے ان الفاظ کو جلدی جلدی ادا کر رہے تھے. لیکن ایسا کرنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. ایک تو وحی نازل ہو رہی ہے, اس کا بوجھ, وحی کے نازل ہونے کا بڑا بوجھ آپ پر ہوتا تھا. قرآن میں خود باری تعالیٰ نے سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا ہے, انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, اے نبی ہم آپ پر ایک بھاری کلام اتارنے والے ہیں, اتارنے جا رہے ہیں. تو یہ قرآن کو بھاری کلام کہا, ایک تو اس کا بھاری ہونا معنوی اعتبار سے بھی ہے اور جو ہے ظاہری اعتبار سے بھی ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر اپنی اونٹنی قصوا کے اوپر سوار ہوتے اور اس حالت میں وحی آتی تو وحی کے بوجھ کی وجہ سے قصوا اونٹنی زمین پر بیٹھ جاتی تھی اور اپنا چہرہ زمین پر رکھ دیتی تھی. حالانکہ وحی اس پر نازل نہیں ہوتی تھی, وحی تو نازل ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, البتہ حضور اس وقت سوار ہوتے تھے. آپ اندازہ لگاؤ کہ آپ کے سوار ہونے کی وجہ سے اس اونٹنی کو اتنا بوجھ پڑتا تھا کہ وہ بوجھ سے بیٹھ جاتی تھی. تو خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر کتنا بوجھ پڑتا ہوگا. خود بخاری شریف کے اندر ہے, ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا آیت کا نازل ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھنے کے لیے بلایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب جو وحی نازل ہوتی فوراً حضرات صحابہ کو بلا کر ان کے سامنے قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے تھے اور جو صحابہ لکھنا جانتے تھے ان کے ذریعے سے اس کو لکھوا بھی لیتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ وحی نازل ہوئی, لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ, یہ آیت نازل ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن ثابت کو بلایا کہ آؤ لکھنے کے لیے, اور آپ نے یہ پوری آیت ان کے سامنے تلاوت کی. دوسرے صحابہ بھی موجود تھے وہاں کہ لکھو یہ. اب اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں وہ, اور جو بیٹھے رہتے ہیں وہ, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو جب یہ سنا تو ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ نابینا تھے اور اپنے نابینا ہونے کی وجہ سے وہ جہاد میں شرکت نہیں کر سکتے تھے. تو یہ سنتے ہی وہ اسی مجلس میں موجود تھے, آگے بڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں تو نابینا ہوں اور اپنے نابینا پن کی وجہ سے میں شریک نہیں ہو سکتا, اور قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ, کہ جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں وہ اور جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. تو حضرت زید فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ شکایت کی اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا تھا, آپ کے جو ہے منہ سے خراٹوں کی سی آواز آتی تھی اور آپ کی پیشانی کے اوپر سے جو ہے وہ پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح لڑکتے تھے, وہ کیفیت شروع ہو گئی. اور بس کا اس درمیان میں چونکہ حضرت زید ابن ثابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب بیٹھے ہوئے تھے, کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کا کچھ حصہ اس درمیان میں میری ران کے اوپر پڑا, بس اس کی وجہ سے میں نے اتنا بوجھ محسوس کیا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے میری ران پھٹ جائے گی. میری ران کے اوپر احد پہاڑ رکھ دیا گیا. آپ اندازہ لگاؤ جب ان کو اتنا بوجھ محسوس ہوا تو خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنا بوجھ محسوس ہوتا ہوگا. بارہ یہ اس بوجھ کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت جبریل کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھتے تھے, اس کی وجہ سے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی, مشقت لاحق ہوتی تھی, آپ کے اوپر بڑا بوجھ پڑتا تھا. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اس وقت صرف اتنی آیت لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ, یہ لفظ غیر اولی الضرر یہ اتنا ٹکڑا پہلے نازل ہونے کے ساتھ نازل نہیں ہوا, بعد میں اس میں یہ بتلایا گیا کہ جو لوگ معذور ہیں معذورین کے علاوہ بغیر کسی عذر کے بیٹھے رہتے ہیں وہ, اور جو اللہ کے راستے میں جاتے ہیں, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. عذر کی وجہ سے ہے تو اس کا یہ حکم نہیں ہے. اس سے آپ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے مقام کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے پر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جب یہ خیال آیا کہ میں تو شرکت نہیں کر سکتا اور اس بے چین ہو کر یہ فریاد کی, تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کی تسلی کے لیے آیت کا یہ ٹکڑا نازل فرمایا. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنا اونچا تھا, یہ آپ معلوم کر سکتے ہیں اس سے. تو بہرحال یہ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو قرآن کے الفاظ کی بھی تعلیم دیتے تھے, اور پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا. کہ جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا والی صلاحت والسلام کی دعا ہے یتلو علیہم آیاتک, کہ ان کے سامنے تیری کتاب کی آیتوں کی تلاوت کریں گے, یعنی قرآن کے الفاظ کی ان کو تعلیم دیں گے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جن کاموں کو انجام دینے کے لیے بھیجا اس میں اولین فریضہ یہ تھا. آگے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور اس کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ, لیکن پہلا کام قرآن کے الفاظ کی تعلیم, گویا یہ اولین فریضہ. یہ جو لوگ قرآن پاک کے الفاظ کی تعلیم دیتے ہیں بچوں کو, ان کا مقام کتنا اونچا ہے آپ اس سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی کو قرآن پاک میں اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھلائے. دونوں کا, سیکھنے کے بعد سکھلانا, دونوں کے مجموعے کو خیریت سے تعبیر کیا گیا ہے. جو لوگ علم حاصل کرنے کے بعد دوسرے مشغلوں میں لگ جاتے ہیں وہ ذرا اس کو نوٹ کریں, گویا جس نے علم حاصل کیا ہے اس کو چاہیے کہ اس کے بعد اس کا مشغلہ کیا ہو, اس علم کو اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچانے کا اہتمام ہو. حضرات صحابہ کا ایک خاص مزاج تھا کہ وہ ایک بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہے تو اس کو ضرور دوسروں تک انہوں نے پہنچایا ہے. بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, کتاب العلم میں ہے, اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت روایتیں بیان کرتے ہیں, اگر قرآن پاک کی یہ دو آیتیں نہ ہوتی ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم, کہ جو لوگ ہم نے قرآن کے اندر جو صاف صاف احکام اور ہدایت کی باتیں اپنی کتاب میں نازل کی ہیں واضح کی ہیں ان کو چھپاتے ہیں, ان کے اوپر اللہ کی اور لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور البتہ جو لوگ توبہ کریں اپنی سرکت سے اور اپنے حال کو درست کر کے پھر ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کی توبہ کو قبول کروں گا, معاف کر لوں گا, اور میں توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہوں. تو گویا جو کچھ بھی علم پڑھا ہے وہ دوسروں تک پڑھانا ہے پہنچانا ہے. میں تو عرض کرنے یہ جا رہا تھا کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن پاک سیکھا اور سکھلایا. اس حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر نقل کرنے والے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بخاری میں انہی سے یہ روایت منقول ہے, اور ان سے اس روایت کو نقل کرنے والے حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن حبیب سلمی رحمۃ اللہ علیہ, جتنے قراء ہیں تمام قراء کی اکثر قاریوں کی سند میں یہ آتے ہیں. کون؟ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی. وہی اس روایت کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں, اور بخاری شریف میں ان کے الفاظ موجود ہیں کہ حضور کے اسی ارشاد نے مجھ کو یہاں بٹھلایا. گویا وہ بہت بڑے عالم تھے, بہت کچھ علم کا ان کے پاس بڑا ذخیرہ تھا. لوگوں نے ان سے کہا بھی کہ آپ کو تو عجیب سب علوم ہیں معلوم ہے, تو آپ کا میں قرآن کو بس ان کا کام صرف قرآن پاک کے الفاظ کی تعلیم پڑھانا تھا. اسی حدیث کی وجہ سے گویا قرآن پاک کے الفاظ کا سیکھنا اور سکھانا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو بڑے وعدے فرمائے ہیں اس کی تلاوت پر. کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک تعالیٰ کو 100 مرتبہ خواب میں دیکھا. 100ویں مرتبہ جب دیکھا تو پوچھا کہ اللہ وہ کون سا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ آپ کا سب سے زیادہ قرب حاصل کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا قرآن کی تلاوت. تو انہوں نے پوچھا کہ سمجھ کر یا بے سمجھے؟ کا سمجھ کر یا بے سمجھے, سمجھ کر ہو تو بھی, بغیر سمجھے ہو تو بھی. اسی سے اللہ تبارک تعالیٰ کا سب سے زیادہ اور قرب حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے جتنا خوش ہوتے ہیں کسی وقت. آج ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. میں تو اپنے اہل علم طبقے سے بھی عرض کروں گا, ذرا دیکھ لو روزانہ کتنی تلاوت ہوتی ہے. ہم لوگ کتابیں پڑھتے پڑھاتے ہیں مدرسوں کے اندر, ہدایہ پڑھاتے ہیں, جلالین پڑھاتے ہیں, حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں. ان سے پوچھو کہ روزانہ آپ کی تلاوت کی مقدار کیا ہے, تو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں. بڑی تعداد وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہیں. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ہاں جو قرائے صحابہ تھے, ان کا تو سب کا معمول یہ تھا کہ وہ روزانہ ایک منزل, قرآن کی 7 منزلیں ہیں, ایک منزل جو ہے اس کی تلاوت کرتے تھے. فمی بے شوق جن صورتوں سے ان منزل کی شروعات ہوتی ہے, پہلی منزل کی شروعات ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے, دوسری کی سورہ مائدہ سے, پھر جو ہے تیسری کی سورہ یونس سے فمی بے شوق, اور چوتھی کی سورہ بنی اسرائیل سے, اور پھر جو ہے پانچویں کی سورہ شعراء سے. یہ 7 منزلیں. تو حضرات صحابہ کا جو قرائے صحابہ تھے ان کا معمول تھا روزانہ ایک منزل, گویا 7 دنوں میں ایک قرآن پاک ختم کرنا. جمعرات کو ختم کرتے تھے, جمعہ کو شروع کرتے تھے, سب کا معمول یہ تھا. آج حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی قرآن کی تلاوت کا بڑا اہتمام. بعض صحابہ تو وہ تھے جو رات میں ایک ایک رات میں قرآن ختم کرتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایتوں میں ہے کہ نماز کے اندر ایک ایک رات میں قرآن ختم کرتے تھے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کا اتنا اہتمام کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف میں ہے کہ دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ سے اور لمبی قرات کرنے کی وجہ سے رات کی نماز میں یعنی تہجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری ہی میں موجود ہے کہ اتنا شگاب پڑ جاتی تھی، پھٹن پڑ جاتی تھی۔ لوگوں نے عرض بھی کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی، قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، قرآن میں آیت نازل ہوئی، اور آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں۔ تو جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے جب اتنی نعمتیں دی ہے تو شکر گزاری کا کیا کریں، کیا پھر کیا کیسے ہونی چاہیے؟ تو اللہ نے جب آپ کو علم دیا ہے، اہل علم سے عرض کروں گا کہ اللہ نے قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، تو اس کے بعد پھر آپ بستروں میں پڑے رہیں، سوئے رہیں، یہ اس نعمت کے ساتھ جوڑ کھانے والی چیز نہیں ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جو ہے اس کو بیان کیا کہ تمہارے ایک ساتھی ہیں جو فضول بات نہیں کرتے، پھر یہ شعر آپ نے ان کا نقل کیا، وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساتی اران الہدا بعد العمى فقلوبنا به موقنات انما قال واقع، و یہ ہمارے درمیان اللہ کے رسول ہیں جو جب صبح کا نور، صبح کی روشنی پھیلتی ہے، اس وقت قرآن کی کتاب کی، یبی تو یجافی جنبہ فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین مداجہ، کہ وہ رات بھر اپنے بستر سے ان کا پہلو الگ رہتا ہے جبکہ مشرکین کی خوابگاہیں ان کے لیے بوجھل ہو جاتی ہیں، وہ پڑے رہتے ہیں، اور حضور رات بھر اللہ کی عبادت میں۔ اللہ نے جن کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہو قرآن کی، ایک بڑا خواب لمبا چوڑا بخاری شریف میں کتاب الرویا میں باب التعبیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا کہ بھائی اس میں ہے دعا، حضور فرماتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا، دو آدمی آئے مجھے اٹھا کر کے لے گئے، وہ دو فرشتے تھے حضرت جبرائیل اور میکائیل، اور اس خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مناظر عجیب و غریب دیکھے۔ اس میں ایک منظر یہ تھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، دوسرے کے پاس ایک بڑا پتھر ہے، اس نے وہ پتھر اس کے سر پر مارا جس کی وجہ سے اس کا سر کچل گیا اور وہ پتھر لڑک کر دور چلا گیا۔ وہ مارنے والا اس پتھر کو لینے کے لیے وہاں گیا اور لے کر کے واپس آیا، اتنی دیر میں اس کا سر پھر جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا، پھر اس نے اس پتھر کو مارا۔ اسی طرح یہ سلسلہ برابر جاری ہے، اس وقت تو نہیں، بعد میں سب مناظر کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لے جانے والے دونوں فرشتوں سے پوچھا یہ کیا ہے، تو اس منظر کے متعلق فرمایا کہ یہ جو لیٹا ہوا تھا وہ ہے جس نے قرآن پاک کو یاد کیا تھا، محفوظ کیا تھا، اور اس کے باوجود رات کو سویا رہتا تھا۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ آدمی نماز کے اندر اللہ کے سامنے اس کی تلاوت کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، لا حسد الا فی اثنین رجل آتاہ اللہ الکتاب فہو یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار، ایک آدمی وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی نعمت عطا فرمائی اور وہ اس کو لے کر دن اور رات کی گھڑیوں میں کیا رہتا ہے، کھڑا، یقوم بہ، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ نماز میں کھڑا رہتا ہے، اگرچہ خالی یہی مطلب نہیں ہے، یقوم بہ کا عام مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے، گویا اسی قرآن کی خدمت میں مشغول ہے مختلف طریقوں سے، اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ جو ہے نماز کے اندر رات اور دن اس کو پڑھتا رہے، جو اس کو لوگوں کو اس کے احکام سے آگاہ کرے، پڑھنا سکھائے، وہ بھی اسی کا مستحق ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن پاک جو سیکھا ہے نا، اس کا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کا عام معمول بنایا جائے۔ وہ حدیث جس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ حافظ کو کہیں گے، اقرا ورتق ورتل کما کنتا ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرؤها. یہ قرآن پاک پڑھتا چلا جا اور جنت کے درجات کے اندر ترقی کرتا چلا جا, اور اس طرح پڑھ ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے جیسا کہ دنیا میں پڑھتا تھا. ورتل کما کنت ترتلو, ہمارے اہل علم جانتے ہیں کنت ترتلو یہ ماضی استمراری کا صیغہ ہے. ماضی استمراری کا مطلب کیا؟ زمانہ ماضی میں کوئی کام مسلسل کیا جاتا ہو, وہ قیامت میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ ارشاد فرمائیں گے حافظ قرآن سے, وہ اپنی زندگی میں وہ ہمیشہ اس کو اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی اس کی عادت تھی. تو گویا یہ فضیلت اسی وقت حاصل ہوگی جب ہمیشہ اس کا اہتمام کریں اور اس پر عمل کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. ہمارے یہاں ایک عام مشہور ہے کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا اور اس کی روشنی جو ہے سورج کی روشنی سے زیادہ ہے, لیکن اس میں خالی حافظ نہیں بلکہ ساتھ میں من قرأ القرآن وعمل بما فیہ ہے, قرآن پڑھے اور اس کے اوپر عمل کرے, عمل تب اس کے ماں باپ کو یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ اس کے ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک دمک سورج کی چمک دمک سے بھی زیادہ ہوگی جبکہ وہ سورج تمہارے گھروں میں آ جائے. دیکھو سورج اس وقت زمین سے کتنا دور ہے معلوم ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں سورج کی دوری زمین سے 9,33,00,000 میل. کتنی؟ 9,33,00,000 میل. سورج اتنا دور ہے زمین سے, اتنا دور زمین دور ہونے کے باوجود اس کی چمک دمک کا یہ حال ہے کہ گھر کے اندر کے کونے میں بھی کیا وہ پہنچ جاتی ہے روشنی جب طلوع ہوتا ہے سورج. ہم بڑے سے بڑی لائٹ جلائیں جتنی فلش لائٹ ہو لیکن دیوار کے پیچھے کچھ نام و نشان بھی نہیں, پتہ بھی نہیں چلتا کہ ادھر اتنی روشنی ہے, لیکن سورج کی روشنی کا یہ عالم ہے. لیکن تو گویا جو قرآن پڑھ کر کے اس پر عمل کرے گا اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا. حضور فرماتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جس نے قرآن پر عمل کیا اس کو کیا حال ہوگا, یعنی اس کو اللہ کیسے نوازیں گے. تو بہرحال عمل کا اہتمام ہو. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک کے حقوق کو ادا کرنے کا اہتمام کریں. بہت سے جو ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو ہی حافظ جی لوگ بھی وہ جو ہے نا رمضانی حافظ ہوتے ہیں, یعنی ان کا وہ حافظ ہونا رمضان میں لوگوں کو پتہ چلتا ہے. وہ صرف رمضان میں قرآن لے کر بیٹھتے ہیں, حافظ تو رمضانی ہیں ہی لیکن ناظرہ خواں بھی کیسے ہیں؟ رمضانی ہیں, وہ بھی رمضانی میں قرآن لے کے بیٹھتے ہیں اور وہ عصر کے بعد مسجد میں بیٹھیں گے آدھا پارا پڑھ لیا او بڑا تیر مار دیا, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت کچھ آج تو میں نے اتنا پڑھ لیا خوش ہے پھولا نہیں سماتا. ارے اللہ کے بندے, اللہ کے ایسے بندے ہیں جو کیا ہے ایک ایک رمضان کے اندر ایک ایک دن میں ڈیڑھ ڈیڑھ قرآن پڑھتے ہیں. کتنا؟ ڈیڑھ قرآن, 45 پارے, پورا 30 پارے ایک پورا اور آدھا قرآن. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ اپنی جوانی کے اندر اتنا پڑھتے تھے رمضان میں, بعد میں بھی پورے قرآن کا معمول رہا. ہمارے حضرت مفتی محمود حسن صاحب کا معمول بھی پورا قرآن, حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول بھی پورا قرآن روزانہ ختم کرنے کا تھا. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی ہمیں قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو, خاص کر کے اہل علم کا طبقہ. قرآن کی تلاوت کا جو حق ہے اس کی ادائیگی میں ہماری طرف سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے, خاص کر کے جو مدرسین ہیں, مکتب کے مدرسین ہیں وہ بھی, حالانکہ ان کے پاس تو وقت ہی وقت ہے, دو ڈھائی تین گھنٹے کے بعد باقی 21 گھنٹے کیسے ہیں خالی. وہ کسی درزی کی دکان میں جا کے بیٹھیں گے, وہاں اخبار پڑھیں گے, کہیں کسی اور جگہ کوٹوں پر جا کر کے بیٹھیں گے اور ادھر ادھر کون گیا کون آیا وہ سب نوٹ کریں گے. کیا مطلب ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ وقت اور یہ قیمتی زمانہ اس لیے دیا ہے؟ نہیں, آپ کو تو اپنے آپ کو اس کے اندر مشغول کرنا ہے. اور جو مدرسوں میں کتابیں پڑھاتے ہیں بڑے مدرسوں میں, ان سے بھی عرض کروں گا کہ بھئی قرآن پاک کی تلاوت کا, ان کی تلاوت کی مقدار بھی اگر وہ خود ہی اپنے دل کے اندر پر ہاتھ رکھ کر کے ذرا سوچ لیں کہ ہم روزانہ کتنا قرآن پڑھتے ہیں. ایک پارا اور آدھے پارے کا بھی معمول, بہت سے تو وہ ہیں جو کئی کئی دن گزر جاتے ہیں اور قرآن کو کھولتے بھی نہیں. یہ عوام کی بات نہیں ہے, اہل علم کی میں شکایت کر رہا ہوں. دوبارہ قرآن کا حق ہے, لکھا ہے بزرگوں نے کہ قرآن کا حق ہے ہر مسلمان کے اوپر, اس کی ایک مقدار روزانہ تلاوت کی جائے. وہ کتنی ہے اس سلسلے میں علماء کی مختلف اقوال اور باتیں ہیں, لیکن بہرحال روزانہ قرآن کا کچھ حصہ تلاوت, قرآن کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے آدمی کو. قرآن کی تلاوت سے آدمی کو اللہ کا بہت زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے, اور اس کو کچھ سمجھنے کا بھی. آج کل تو اب الحمدللہ ایسی کتابیں قرآن کے ترجمے شائع ہو رہے ہیں, اور علماء بھی بکثرت موجود ہیں ان کی نگرانی میں. اگر آپ اس کا مطالعہ کریں اور سیکھیں تو بہت آسان ہے, اور وہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے. گھروں میں عورتیں بھی قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں, عورتوں کے طبقے میں قرآن کی تلاوت بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے مفقود ہے. بہت کم عورتیں ہیں جو قرآن کی تلاوت, ایسا سمجھتی ہے جو ہے قرآن ہمارے لیے اترا ہی نہیں ہے, بس مرد پڑھیں گے. نہیں, سب کو پڑھنا ہے, سب کو اس کی تلاوت کرنی ہے. کل کو کویا قرآن ایسا نہ ہو میدان حشر میں انحدل کیا ہے یا ربی ان قوم اتخذوا القرآن هذا القرآن مهجورا, اس قرآن کو چھوڑ دیا. رسول کی شکایت کریں گے کل کو قیامت میں میدان حشر میں. تو بہرحال ضرورت ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا شغف ہو, قرآن کو صحیح پڑھنے کی کا سیکھا جائے. کتنے علماء ہیں آپ کے اس دیگاؤں میں, کتنے عالم ہیں. کوئی بھی آدمی صحیح قرآن پڑھنا سیکھنا چاہے گا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اس لیے قرآن صحیح پڑھنے کی عادت ڈالو, نہیں جانتے ہو تو اس کو سیکھو, اور پھر روزانہ قرآن کی مقررہ مقدار کی تلاوت ہونی چاہیے. یہ قرآن کا حق ہے ہر مسلمان کے اوپر, اس کا اہتمام ہو. تو بہرحال یہ قرآن کی مجلس کی نسبت سے جو باتیں میں نے عرض کی ہیں, اس میں یہ آج سے آپ اپنے ذہن میں یہ لے کر کے جاؤ کہ روزانہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے, اور روزانہ قرآن کی ایک دو آیتوں کا مطلب سمجھنا ہے. کیا مطلب سمجھنا ہے؟ اب تو کتابیں بھی اتنی شائع ہوتی ہیں, ترجمے تشریحات, اور علماء بھی اتنے موجود ہیں ان کی نگرانی میں. ان کی نگرانی میں ہو مگر اکیلے نہیں, پہلے علم کی نگرانی کے اندر اس کو دیکھیں, ان سے پوچھیں, ان کے معلوم کریں, اور اس طرح سیکھنے کا اہتمام کریں. انشاءاللہ دیکھو اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں کیسا انقلاب آتا ہے, اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے کھلا ہوا دیکھیں گے. ہم اپنے اوقات کو کتنا ضائع اور برباد کرتے ہیں, اوٹوں پر ویسے چوپال کے اندر بیٹھے بیٹھے گھنٹوں جو ہے گپ شپ میں اپنا وقت نکال دیا گزار دیتے ہیں, وقت اتنا ضائع کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. ہمارے اکابر کا حال تو یہ تھا کہ ایک ایک منٹ کو وہ ضائع کرنا گوارا نہیں کرتے تھے, بلکہ کھانے کے وقت کے اندر سے بھی کٹوتی اور کٹنگ کر کے وہ اللہ کی یاد میں لگاتے تھے. حضرت علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے فضائل صدقات کے اندر سنا ہوگا کہ وہ بجائے روٹی کھانے کے ستو پھانک لیا کرتے تھے. کسی نے پوچھا حضرت آپ خالی ستو کائی کو پھانک لیتے ہیں؟ کہا میں نے حساب لگایا روٹی چبا کر کھانے میں وقت زیادہ لگتا ہے, اس کے مقابلے میں ستو پھانک لیتا ہوں تھوڑے سے وقت میں ضرورت پوری ہو جاتی ہے. جو وقت بچتا ہے اس بچے ہوئے وقتوں میں میں 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہوں. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں, ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ روٹی کو چبا کر کھانے کے بجائے بھگو دیتے تھے, بالکل جب نرم ہو جاتی تھی منہ میں رکھ کے حلق سے نیچے اتارے. اس سے بھی ہمارے بدن کو تقویت پہنچے گی, خون اس کا بھی بنے گا. جیسے وہ چبا کر کھاؤ گے اس سے جتنا فائدہ پہنچتا ہے ایسا کرنے سے بھی اتنا ہی فائدہ پہنچے گا اندر کے. ہاں زبان کو اور منہ کو لذت, لذت کا ہمارا حال تو یہ ہے کہ پلیٹ میں اگر روٹی رکھی ہوئی ہو نا اور پلیٹ میں کسی جگہ پر اگر ایک آدھ قطرہ پہلے سے پانی کا لگا ہوا تھا اور ہمیں معلوم نہیں تھا, روٹی رکھ دی تو روٹی کا جو حصہ اس قطرے کے ساتھ لگا اور وہ جو ہے گیلا ہوا, وہ لقمہ جب ہمارے منہ میں جاتا ہے تو ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے. ارے یہ کیسا, ہم تو اس ایک لقمے کو بھی برداشت نہیں کرتے. اور یہ ہمارے اسلاف تھے, ہمارے بزرگ تھے جو پوری زندگی اس بھیگے ہوئے پانی روٹی کو کھایا. کیوں کہا کہ وقت بچتا ہے اس میں قرآن پاک کی 50 آیتوں کی تلاوت کر لیتا ہوں. آپ اندازہ لگاؤ جو آدمی اپنے کھانے کے وقت میں سے کٹنگ کر کے بچا کر قرآن کی تلاوت کرتا ہو بھلا وہ دوسرے وقتوں کو برباد کر سکتا ہے؟ نہیں. ہمارے پاس تو ایسا معلوم ہوتا ہے وقت ہی وقت, بیٹھیں گے وہ کرکٹ کا زمانہ چل رہا ہے تو گھنٹوں کرکٹ کی بحث, الیکشن کا زمانہ چل رہا ہے تو گھنٹوں اسی کی بحث, اخبارات دیکھ کر کے گھنٹوں اسی کے اندر چرچا ہوتا ہے. اس لیڈر نے ایسا کہا, اس لیڈر نے ایسا کہا, ارے ان لیڈروں گیڈروں میں پڑھو گے تو کیا ملنے والا ہے؟ نہیں, اور اللہ کا ذکر کرو, ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے, اس کو وصول کرنے کا اہتمام کرو. اس زندگی کے متعلق کل کو قیامت میں سوال ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ جنت والوں کو جنت میں جانے کے بعد ایک چیز کا افسوس ہوگا, کائی کا دنیا میں جو وقت اللہ کے ذکر کے بغیر خالی گزرا ان کو افسوس. حالانکہ جنت ملنے کے بعد پھر کسی چیز کا افسوس نہیں ہونا چاہیے, لیکن ان کو یہ افسوس ہوگا کاش وہ وقت بھی ہم اللہ کی یاد میں گزارتے. سمجھ آیا کہ نہیں؟ تو گویا یہ جنت میں جانے کے بعد بھی ہے تو پھر ہمیں اللہ نے اتنی قیمتی زندگی عطا فرمائی ہے, اس کے ایک ایک لمحے کو صحیح طریقے سے وصول کرنے کی ضرورت ہے. ایک تابعی تھے ان کا عامر ابن قیس, کوئی آدمی ان کے ساتھ بات کرنے جاتا تھا نا تو اس کو کیا کہتے تھے, سورج کی چال کو روک دو میں بات کروں گا آپ سے. یعنی گویا سورج تو چل رہا ہے, وقت گزر رہا ہے, میں بات کروں گا تو میرا وقت اتنا گویا نکل جائے گا, تم اگر مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو تو اس کی چال کو روک دو. گویا کسی سے بات کرتے انہوں نے اپنی زندگیوں کی قیمت وصول کی. اور ایک ہم ہیں کہ ہماری زندگی کے اوقات فضول اور برباد. علامہ جمال الدین قاسمی شام کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں, ان کی ایک تفسیر بھی ہے تفسیر قاسمی. وہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو ایسے ہی لوگوں کو دیکھا, کچھ بیٹھ کے گپ شپ کر رہے تھے, اس کو دیکھ کر کیا کہنے لگے, اگر کسی کا خالی وقت خریدا جا سکتا تو ہم ان کا وقت خرید لیتے, ہم کو بہت ضرورت ہے اور ان کے پاس فرصت ہے. سمجھ آیا کہ نہیں؟ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کے اوقات کو بے دریغ استعمال اور ضائع اور برباد کرتے ہیں, اس کو وصول کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ نے جو موقع دیا ہے وہ دوبارہ ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو اس کی توفیق اور ایک واقعہ وقت کا قیمت کا بتلا دوں. ایک بزرگ تھے ان کو کشف قبور ہوتا تھا. کشف قبور کا مطلب یہ ہے کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو قبر والوں کے اوپر کیا حالات گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان بندوں کو اس حالت سے واقف کر دیتے ہیں, آگاہ کر دیتے ہیں, ان کے سامنے اللہ ان کی حالت کو کھول دیتے ہیں, تو اس کو کشف قبور کہتے ہیں. وہ ایک قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا وہ اپنے کشف کے اندر کہ وہ قبر والا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. ان کو تعجب ہوا کہ بھائی ہم نے تو سنا ہے کہ آدمی کی جب موت ہوتی ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے, میٹر بند. میٹر ابھی میٹر چالو ہے ہمارا, نیکیوں کا بھی گناہوں کا بھی, جہاں موت آئے گی دونوں بند, اب نہ گناہ ہوں گے نہ نیکیاں ہوں گی. تو ہم نے تو سنا تھا کہ جب موت آتی ہے تو آدمی کا سلسلہ نیکیوں کا بند, پر یہاں تو آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ ان بزرگ نے اس قبر والے سے پوچھا, تو قبر والے نے کیا کہا جواب میں, وہ کہتا ہے حضرت جب میرا انتقال ہوا اور مجھے لوگوں نے قبر کے اندر دفن کیا, تو جیسا حدیث کے اندر آتا ہے کہ آدمی کو دفن کر کے دفن کرنے والے جب رخصت ہوتے ہیں تو دو فرشتے قبر میں آتے ہیں اور اس میت کو بٹھا کر سوال کرتے ہیں, مر ربوں کا تمہارا رب کون ہے, وما دینوں کا تمہارا دین کیا ہے, وما تقول فی حاضر رجل, اور اس شخصیت یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی طرف اشارہ ہوتا ہے, ان کے متعلق تو کیا کہتا ہے. اگر مومن ہوتا ہے تو وہ صحیح جوابات دیتا ہے. تو کہا مجھے بھی جب لوگوں نے دفن کیا نا, تو دفن کے بعد میرے پاس دو فرشتے آئے, یہ تینوں سوالات کیے اور میں نے تینوں کے جوابات صحیح صحیح دیے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کہا گیا کہ تم نے جوابات تو ٹھیک دے دیے, کامیاب ہو, لیکن ابھی جنت میں نہیں جا سکتے, ابھی تو دنیا کا سلسلہ چل رہا ہے, جب قیامت قائم ہوگی نا اور میدان حشر میں سب کا حساب کتاب ہوگا اس کے بعد جنت میں جاؤ گے. ہاں قبر میں کچھ جو ہے تم کو جنت کی نعمتوں کا کچھ مزہ چکھایا جائے گا, تو ابھی گویا اسی قبر میں عالم برزخ میں گویا ویٹنگ روم میں تم کو یہ وقت گزارنا ہے. اب یہ وقت تم کو گزارنا ہے تو اس درمیان میں تم اپنے لیے کوئی مشکل خالی وقت آدمی سے گزرتا نہیں ہے, یعنی سفر میں جاتے ہیں تو لوگ یہ اخبار لیا وہ اخبار لیا, ٹائم پاس ٹائم پاس, بعض لوگ مونگ پھلی لے کر جو ہے کھانا شروع کر دیں, بھائی کیا ہے ٹائم پاس. تو ٹائم پاس ایک آدمی کے ہر آدمی وقت گزاری کرنا چاہتا ہے, تک مجھ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ تم اپنے وقت کو گزارنا چاہ کے لیے کوئی عمل کرنا چاہو تو ہماری طرف سے تم کو اجازت دے دی جائے گی. تو یہ قبر والا کہتا ہے مجھے دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت کا بڑا شوق تھا, میں بہت پڑھتا تھا قرآن, تو مجھے میں نے درخواست کی کہ مجھے قبر میں بھی قرآن پڑھنے کی اجازت دی جائے, مل گئی مجھے اجازت. جب سے میں دفن ہوا ہوں تب سے لے کر اب تک 70,000 قرآن میں نے پڑھے, وہ قبر والا کہتا ہے. اب آگے کی بات سنانا چاہتا ہوں. آگے پھر وہ کہتا ہے ان بزرگ سے اگر آپ اپنا ایک سبحان اللہ مجھے دے دیں تو میں یہ 70,000 قرآن آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. ان بزرگوں کو تعجب ہوا, کیا بات ہے بھائی میرے ایک سبحان اللہ کے بدلے میں 70,000 قرآن. تو جواب میں قبر والا کہتا ہے یہ 70,000 قرآن جو میں نے پڑھے نا وہ زمین کے نیچے قبر میں, جبکہ میرے اعمال کا سلسلہ بند ہو, میرا میٹر بند ہو گیا تھا, ٹائم پاس تھا, یہ کیا تھا میرے نامہ اعمال میں ان 70,000 قرآن پڑھنے کے باوجود بھی ایک نیکی کا بھی اضافہ, اور تم ابھی زندہ ہو, زمین کے اوپر ہو, تمہارا ایک سبحان اللہ بھی بہت قیمتی ہے, تمہارا ایک سبحان اللہ میرے ان 70,000 قرآن سے بڑھ کر کے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے, اس وقت کی قدر کر لیجئے اور اس کو اللہ کی یاد میں گزارنے کا اہتمام کیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو توفیق اور سعادت عطا فرمائے. دعا کر رہے ہیں, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بعدد ما تحب و ترضی. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, اے اللہ تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اے اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہماری روزی میں برکت اور وسعت عطا فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. اے اللہ تو ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ ابھی جس بچے نے قرآن پاک کے حفظ کی تکمیل کی ہے اس کو بے انتہا قبول فرما. اللہ جس طرح اس کے سینے کو تو نے قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی اس کو مالا مال فرما. قرآنی اعمال صالحہ کا اس کو اہتمام نصیب فرما. قرآنی اخلاق فاضلہ سے اس کو آراستہ فرما. دن اور رات کے مختلف اوقات میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی اس کو توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو اس بچے، اس کے والدین، اس کے اساتذہ، اس کے اہل خاندان، اس کے مربیوں کے حق میں پورا فرما. اور جنہوں نے بھی اپنے اولاد کو اے اللہ حفظ میں لگا رکھا ہے ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما. اے اللہ ہمیں اور ہمارے تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. نماز کا ہمیں خشوع و خضوع عطا فرما. نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معبول فرما. عبادات کا اہتمام نصیب فرما. معاملات کی درستگی عطا فرما. معاشرت کا حسن عطا فرما. آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما. آپس کی حق تلفیوں سے اے اللہ ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے تو ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک و احساس عطا فرما کر اسی کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو. اے اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما. قبر کے عذاب سے حفاظت فرما. محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما. اس دن کی رسوائی سے بچا لے. اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما. اے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے, دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما, پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر اے اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما, بے گھروں کو گھر عطا فرما, بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما. جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اے اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما, ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ شیعیت اور رافضیت کے شر, اس کی سازشوں اور غلبے سے عالم اسلام کی حفاظت فرما, اہل حق کو غلبہ اور اقتدار عطا فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما, تمام مدارس عربیہ, مکاتب قرآنیہ, مراکز دینیہ, خانقاہوں کی, مساجد کی, تبلیغی اور دینی مراکز کی, اور اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے سب کی حفاظت فرما, کام کرنے والوں کی حفاظت فرما, ان کو اخلاص استقامت اور اے اللہ استقامت اور ہمت اور حوصلہ عطا فرما, ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما, ان کی مشکلات کو آسان فرما, ان کی ضروریات کی کفالت فرما, ان کو مخلص اور فعال کام کرنے والے افراد عطا فرما, ان کاموں کو انجام دینے کے لیے ان کے مناسب اسباب و وسائل عطا فرما. اے اللہ ہمارے والدین, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی, تکلیفیں جھیلی, ہماری غفلتوں کو برداشت کیا, ان تمام کو تو ہماری طرف سے اپنی شایان شان بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما. اے اللہ جو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما. جو موجود ہیں ان کی عمروں میں, ان کی صحت و قوت و عافیت میں, ان کے کارہائے خیر میں, ان کی علمی دینی ملی خدمات میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما کر ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ جو صلاحیتیں, جو قوا, جو نعمتیں, جو اسباب و وسائل تو نے ہمیں عطا فرمائے ہیں ان سب کو تیرے دین, علم دین, ایمان و اسلام کی اشاعت کے لیے, حفاظت کے لیے, خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ان چیزوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما, ابنائے دنیا میں سے نہ بنا, ابنائے آخرت میں سے بنا دے. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما, آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے, اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. اے اللہ تیرے کلام پاک کے, اے اللہ حفظ کی تکمیل کی مجلس کی نسبت سے تیرے بندے اے اللہ جمع ہوئے ہیں ان امیدوں پر کہ جو مانگا جائے گا وہ ملے گا. اے اللہ ان امیدوں کو برلا, اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم.